بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من وقد خاب من دساها صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ آفتاب اور اس کی روشنی کی قسم، اور چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے چلے، اور دن کی قسم جب وہ روشنی بخشے، اور رات کی قسم جب وہ اسے ڈھانک لے، اور آسمان کی قسم اور جس نے اسے بنایا ہے، اور زمین کی قسم اور جس نے اسے بچھایا ہے، اور نفس کی قسم جس نے اسے درست کیا ہے، پھر بدی اور تقوی کی ہدایت دی ہے، بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے نفس کو پاکیزہ بنا لیا، اور وہ نامراد ہو گیا جس نے اسے آلودہ کر دیا ہے۔
ریڈیو تران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، باسید سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں۔ عزیز سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کی اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ عزیز سامعین، ہماری رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر نشر کی جا رہی ہیں۔ عزیز سامعین، ریڈیو تہران کے ماضی میں نشر کیے گئے مختلف پروگرام آپ ہماری ویب سائٹ پر موجود ارکائیو میں سماعت فرما سکتے ہیں۔ اسی طرح سحر ٹی وی کے مختلف پروگرام، من جملہ لائیو پروگرام، نیوز بلیٹن، سیاسی اور سماجی موضوعات پر ٹاک شوز اور دیگر موضوعات پر خبریں اور تبصرے بھی آپ ہماری ویب سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir. اور سمعین اب پیش خدمت ہے رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل. سب سے پہلے آپ عالمی خبریں سنیں گے. عالمی خبروں کے بعد ہم نشر کریں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور نعت رسول مقبول کے بعد پیش کیا جائے گا اسلامی تعلیمات پر مبنی ہمارا خصوصی پروگرام, اور آخر میں آپ سن سکیں گے دعائے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف. سامعین ایک بار پھر عرض کرتے چلیں کہ تازہ ترین خبریں بھی ہماری ویب سائٹ پر اپلوڈ کی جاتی ہیں. آپ تازہ ترین خبروں کے لیے بھی ہماری ویب سائٹ کا وزٹ کر سکتے ہیں. ایک بار پھر ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس نوٹ فرما لیں, urdu.sahar.tv.ir. یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سماعت فرمائیے عالمی خبریں. ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں. ایران کے وزیر خارجہ عمان اور قطر کا اپنا دو روزہ دورہ مکمل کر کے تہران واپس پہنچ گئے ہیں. اسلامی جمہوری ایران کے بارڈر سیکورٹی فورس کے کمانڈر پاکستان کے ساتھ باہمی تعاون کو مضبوط بنانے اور 11واں بارڈر فوجی مشقوں معاف کیجیے گا اور 11واں بارا کوڈ فوجی مشقوں میں شرکت کے لیے کراچی پہنچ گئے ہیں. ہندوستانی سپریم کورٹ نے دھرم سنسد پروگرام میں مسلمانوں کے خلاف اشتعال انگیزی کے تعلق سے اتراکھنڈ حکومت سے جواب طلب کر لیا ہے, اور عراق کے صدر گروہ کے سربراہ نے ایک بار پھر قومی اکثریتی حکومت کی تشکیل پر زور دیا ہے. سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں. اسلامی جمہوری ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان عمان اور قطر کا اپنا دو روزہ دورہ مکمل کر کے بدھ کی صبح تہران واپس پہنچ گئے. ایران کے وزیر خارجہ نے اپنے دورہ عمان میں اس ملک کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سے ملاقاتیں کیں, اور قطر میں بھی امیر قطر اور اس ملک کے وزیر خارجہ سے ملاقات کی. انہوں نے دوحہ کے اپنے دورے کے نتائج کے بارے میں کہا کہ اس دورے میں مختلف مسائل و موضوعات پر گفتگو ہوئی, جن میں اہم ترین موضوع ایران اور قطر کے تعلقات کے بارے میں ہے. ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے عمان اور قطر میں وینا میں جاری ایران اور گروپ 4+1 کے درمیان مذاکرات کے بارے میں کہا کہ ایران علاقے کے اپنے دوست ملکوں کو وینا مذاکرات کی صورتحال سے باخبر کر رہا ہے, اور پڑوسی ملکوں کی حیثیت سے ان کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ وینا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے باخبر ہوں. انہوں نے کہا کہ آج ایران کا خیال ہے کہ وہ پرام جوہری ٹیکنالوجی کے شعبے میں جو ترقی کر رہا ہے اس کو علاقے کے پڑوسی اور اسلامی ملکوں کو منتقل کرے. ایران کے وزیر خارجہ نے اسی طرح قطر میں فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ سے ہونے والی ملاقات کا ذکر کیا, اور کہا کہ اس ملاقات میں انہوں نے غاصب صہیونی حکومت کے مقابلے میں فلسطینی عوام کی برحق استقامت کی ایران کی جانب سے حمایت جاری رہنے کا اعلان کیا. قابل ذکر ہے فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ نے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں منگل کی شام ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان سے ملاقات کی تھی. ایران کے جوہری سائنسدان مصطفیٰ احمدی روشن کی انتھک کوششوں سے جدید قسم کی تیار کردہ مقامی مشینوں کے ذریعے یورینیم کی افسودگی کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق IR2, 4, 5, 6 اور 9 کی سینٹری فیوج مشینیں ایران کی جدید ترین مشینیں ہیں جنہیں یورینیم کی افسودگی میں بروئے کار لایا جا رہا ہے، جبکہ IR9 اور 10 قسم کی سینٹری فیوج مشینیں یورینیم کی افسودگی میں پہلے جیسی مشینوں کی طرح کام کر رہی ہیں۔ پرام جوہری ٹیکنالوجی کے شعبے میں ایران کی یہ ترقی ایرانی جوہری سائنسدانوں خاص طور سے شہید مصطفیٰ احمدی روشن کی سیو کوشش کی مرہون منت ہے۔ شہید احمدی روشن ایران کے ایک ایسے ممتاز جوہری سائنسدان تھے جنہوں نے ایران کی جوہری صنعت کو مقامی بنانے اور ایران کی جانب سے یورینیم کی 20% افسودگی کے حصول میں بنیادی کردار ادا کیا اور جنہیں دشمنوں نے ایک سال قبل شہید کر دیا۔ ایران کی فضائی دفاعی شعبے کے ڈپٹی کمانڈر نے کہا کہ ایرانی فضائی حدود کی خلاف ورزی کیے جانے پر دندان شکن جواب دیا جائے گا۔ ایران کے فضائی دفاعی شعبے کے ڈپٹی کمانڈر بریگیڈیئر جنرل علی رضا الہامی نے ملک کے خلاف ہر قسم کے خطرے کا مقابلہ کرنے کی مکمل تیاری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم نے بارہا اس بات کو ثابت کیا ہے کہ ہم اپنے ملک کی حدود کے دفاع میں کبھی کوئی غفلت نہیں برتیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ہر طرح سے تیار ہیں اور اگر دشمن نے کسی بھی طرح کی کوئی جارحانہ غلطی کی تو منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ملک کا فضائی دفاع کا شعبہ پہلے سے بھی کہیں زیادہ دفاع کے لیے مکمل تیار ہے۔ انہوں نے ایران کے خلاف مختلف قسم کی کاروائیوں کے بارے میں کیے جانے والے بعض دعووں کے بارے میں کہا کہ ایران کے تمام حساس مراکز مکمل محفوظ ہیں۔ عالمی ادارہ صحت نے خبردار کیا ہے کہ آئندہ 2 ماہ کے اندر یورپ کی نصف آبادی اومیکرون ویریئنٹ میں مبتلا ہو سکتی ہے۔ رائٹر کی رپورٹ کے مطابق عالمی ادارہ صحت نے اعلان کیا ہے کہ اومیکرون کرونا وائرس کا پھیلاؤ اگر اسی طرح جاری رہا تو آئندہ 2 ماہ میں یورپ کی آدھی آبادی اس وائرس میں مبتلا ہو جائے گی۔ عالمی ادارہ صحت کے یورپی شعبے کے سربراہ ہانس گروک نے کہا ہے کہ ممکنہ طور پر آئندہ 6 سے 8 ہفتے میں یورپ کے 50% سے زائد عوام کرونا کی نئی قسم اومیکرون میں مبتلا ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ سال 2022 کے پہلے ہفتے میں 70 لاکھ سے زائد لوگ نئے کرونا وائرس میں مبتلا ہوئے ہیں، جس سے 2 گنا اضافہ ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ رائٹر نے پیر کے دن بھی رپورٹ دی تھی کہ خاص طور سے نئے اسی سال کی تعطیلات میں اومیکرون وائرس کی تیزی کے ساتھ پھیلاؤ کی بنا پر یورپی صحت سے متعلق اداروں پر خاصا دباؤ پڑا ہے، جبکہ اومیکرون کا ابھی اپنے عروج پر پہنچنا باقی ہے۔ ابتدائی تحقیقات کے باوجود اس میں کہا جا رہا ہے کہ اومیکرون وائرس میں مبتلا لوگوں کو اسپتالوں میں داخل کیے جانے کی زیادہ ضرورت نہیں پڑے گی۔ اسپین، برطانیہ اور اٹلی سمیت یورپ کے مختلف ممالک میں اسپتالوں اور طبی مراکز کی صورتحال بحرانی ہو گئی ہے۔ دنیا سمیت جرمنی کے حکام نے خبر دی ہے کہ ملک میں تقریباً 1800 افراد کو فائزر کرونا ویکسین کی ایسی ڈوز لگائی گئی ہے جس کی تاریخ گزر چکی تھی۔ جرمنی کی صحت سے متعلق مقامی حکام نے ایک بیان میں کہا ہے کہ 4 سے 6 جنوری کے درمیان شہر باوریان کے ایک ویکسینیشن سینٹر میں گزری ہوئی تاریخ کے ویکسینیشن کی گئی اور ایکسپائر ڈیٹ کے ویکسین ڈوز لگائے گئے۔ ادھر امریکہ میں 8 کروڑ ملازمین اور محنت کشوں کے لیے کرونا ویکسین لازمی قرار دیا گیا ہے۔ ایران کے بارڈر سیکیورٹی فورس کے کمانڈر اور پاکستان کی بحری سیکیورٹی ایجنسی کے سربراہ نے سرحدی اور بحری امور سے متعلق تعاون کی تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لیا۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق ایران کی بارڈر سیکیورٹی فورس کے کمانڈر احمد علی گودرزی نے بدھ کو اپنے دورے پاکستان کے پہلے دن اس ملک کی بحری سیکیورٹی ایجنسی کا دورہ کیا اور پاکستانی بحریہ کے حکام سے گفتگو کی۔ جنرل گودرزی اور پاکستانی بحریہ کی قومی سیکیورٹی ایجنسی کے سربراہ امید فواد بیگ نے ایک مشترکہ اجلاس میں سرحدی حدود کی پابندی، بحری تعاون کے لیے لازمی دائرہ کار معین کرنے اور دونوں ملکوں کے درمیان اطلاعات کے تبادلے جیسے موضوعات کا جائزہ لیا۔ جنرل گودرزی اور ایڈمرل امین فواد بیگ نے آخر میں زور دے کر کہا کہ ایران اور پاکستان کے درمیان مشترکہ سرحدوں کے پیش نظر ضروری ہے کہ ریسکیو آپریشن، بحری جرائم کی روک تھام اور بحری ماحولیاتی تحفظ کا قانون نافذ کرنے کے لیے باہمی تعاون کو پہلے سے زیادہ محفوظ بنایا جائے۔ ہندوستانی سپریم کورٹ نے دھرم سنسد پروگرام میں مسلمانوں کے خلاف اشتعال انگیزی کے تعلق سے اتراکھنڈ حکومت سے جواب طلب کر لیا ہے۔ نئی دہلی سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق بدھ کو سپریم کورٹ میں دھرم سنسد پروگرام میں مسلمانوں کے خلاف اشتعال انگیزی کے خلاف سابق مرکزی وزیر سلمان خورشید، پٹنہ ہائی کورٹ کے سابق جج انجنا پرکاش، سینئر صحافی قربان علی اور دیگر سیکولر شخصیات کی اپیلوں پر سماعت ہوئی۔ اس رپورٹ کے مطابق کانگریس پارٹی سے تعلق رکھنے والے ہندوستان کے سینئر وکیل نے اپیل کے حق میں دلائل پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہ انتہائی سنگین معاملہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کے پروگراموں سے پورے ملک کا ماحول خراب ہو سکتا ہے۔ کپل سبل نے کہا کہ اس طرح کی فرقہ وارانہ اشتعال انگیزی ہندوستان کی جمہوری اقدار کو خطرے میں ڈال رہی ہے۔ کپل سبل نے ملک کی جمہوری اقدار اور فرقہ وارانہ یکجہتی کے تحفظ کے لیے دھرم سنسد کے پروگراموں پر فوری طور پر پابندی لگانے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ مسلم برادری کے خلاف اشتعال انگیزی اور قابل اعتراض تقریروں کو روکنے کے لیے فوری اقدام کی ضرورت ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق چیف جسٹس این وی رمن، جسٹس سوریا کان اور جسٹس ہیما کوہلی پر مشتمل تین رکنی بینچ نے متعلقہ فریقوں کے دلائل سننے کے بعد اتراکھنڈ حکومت کو جواب داخل کرنے کے لیے نوٹس جاری کر دیا ہے۔ ہندوستان کی عدالت عظمیٰ نے اگلی سماعت کے لیے 10 دن بعد کی تاریخ معین کی ہے۔ یاد رہے ریاست اتراکھنڈ کے علاقے ہری دوار کے دھرم سنسد پروگرام میں مسلمانوں کے خلاف اشتعال انگیز تقریروں میں ان کی نسلی تصفیے کی دھمکیاں بھی دی گئی تھیں۔ افغانستان میں طالبان کی عبوری حکومت نے مختلف صوبوں میں خوراک کے بدلے کام کے منصوبے پر عمل درآمد شروع کر دیا۔ آوا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق افغانستان میں طالبان کی عبوری حکومت کی وزارت صحت کے حکام نے ملک کے 16 صوبوں میں خوراک کے بدلے کام کے منصوبے پر عمل درآمد شروع کر دیا ہے اور گندم کی تقسیم کے بدلے کام لیا جا رہا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق گندم تقسیم کرنے کی کمیٹی کے رکن محمد بصیر حقیار نے بتایا ہے کہ اس منصوبے پر افغانستان کے صوبوں زابل، بامیان، پکتیا، پکتیکا، دائکنڈی، اروزگان، خوست، میدان وردک، ننگرہار، سرپل، غور، کندھار، ہلمند، فرا اور فاریاب میں عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ افغانستان کو اس وقت قحط اور خشک سالی اور معاشی بحران، نیز بجلی کی قلت کا سامنا ہے اور اقوام متحدہ نے بھی سلسلے میں بارہا انتباہ دیا ہے۔ تہران میں افغان سفارتخانے کے ناظم الامور نے امیر خان متقی، اسماعیل خان اور احمد مسعود کے درمیان ہونے والے مذاکرات کے ماحول کو مثبت قرار دیا۔ تہران میں افغانستان کے سفارتخانے کے ناظم الامور عبدالقیوم سلیمانی نے ایک پریس کانفرنس میں تہران میں بین الاقوام اف کی جگہ بین الافغان مذاکرات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ میں طالبان کی عبوری حکومت کے وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی کے ساتھ افغانستان کے جہادی کمانڈر مرحوم احمد شاہ مسعود کے بیٹے احمد مسعود اور ہرات کے سابق گورنر امیر محمد اسماعیل کے درمیان مذاکرات کے شاہد کی حیثیت سے ان مذاکرات کو مثبت سمجھتا ہوں۔ عبدالقیوم سلیمانی نے کہا کہ 5 گھنٹے تک جاری رہنے والے ان مذاکرات میں فریقین نے نہایت پرسکون اور تعمیری ماحول میں افغانستان کے مسائل کے حل کے لیے اپنے اپنے نظریات کھل کر بیان کیے۔ انہوں نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ اسماعیل خان نے اس ملاقات میں آئین، خواتین کے مسائل اور سماجی انصاف کے اصول کے لیے ایک دائرہ کار معین کرنے جیسے موضوعات پیش کیے۔ ان کا کہنا تھا کہ احمد مسعود اور اسماعیل خان دونوں نے اعلان کیا کہ وہ جنگ کے حامی نہیں ہیں بلکہ امن چاہتے ہیں۔ عبدالقیوم سلیمانی نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ یہ مذاکرات اسلامی جمہوری ایران کی پہل پر امیر خان متقی کے دور تہران کے موقع پر انجام پائے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ ہم افغانستان کے مسائل کے حل اور افغانستان کے اندر اور باہر موجود اس ملک کے سیاسی گروہوں کے موقف کو ایک دوسرے سے نزدیک کرنے کے لیے ہر اجلاس کی حمایت کرتے ہیں۔ تہران میں افغانستان کے سفارتخانے کے ناظم الامور نے زور دے کر کہا کہ یہ ایک آغاز تھا اور اس میں طے پایا ہے کہ فریقین اپنی ٹیموں کے ساتھ مشورہ کریں تاکہ دیکھیں کہ مذاکرات جاری رہ سکتے ہیں یا نہیں۔ عراق کے صدر گروہ کے سربراہ نے ایک بار پھر قومی اکثریتی حکومت کی تشکیل پر زور دیا۔ المیادین ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق صدر گروہ کے سربراہ مقتدی صدر نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ حکومت کی تشکیل کے لیے ابھی دیگر شیعہ گروہوں کی کوارڈینیشن کمیٹی کے ساتھ اتفاق کے رائے نہیں ہو سکا۔ مقتدی صدر نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ جن کے سلسلے میں نیک خیال پایا جاتا ہے ان کے لیے حکومت کی تشکیل کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ صدر گروہ کے سربراہ نے اس بات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ کسی کو بھی اپنے اتحادیوں اور ملک کی داخلی سلامتی کے لیے خطرہ نہیں بننے دیں گے، کہا کہ آئندہ حکومت آئین کی حکومت ہوگی جس میں کسی طرح کی بدعنوانی کی گنجائش نہیں ہوگی اور قانون کی حکمرانی قائم ہوگی۔ صدر گروہ نے حالیہ پارلیمانی انتخابات میں سب سے زیادہ نشستیں حاصل کی ہیں، تاہم اسے حکومت کی تشکیل کے لیے دوسرے گروہوں کے ساتھ اتحاد کی ضرورت ہے۔ عراق کی حکومت قانون الائنس کے ایک رہنما جاسم البیاتی نے کہا کہ سیاسی دھڑوں سے باہر کی بعض باثر شخصیات نے صدر گروہ اور کوآرڈینیشن کمیٹی کے درمیان اختلافات کو حل کرنے کی کوششیں شروع کر دی ہیں۔ عراقی سیاسی جماعتوں کے اندر اختلافات چند روز قبل پارلیمنٹ کے پہلے عام اجلاس میں کھل کر سامنے آ گئے اور ممبران کے درمیان لفظی جھڑپ کے بعد ہاتھاپائی تک شروع ہو گئی، تاہم آخر کار محمد حلبوسی کو ایک بار پھر پارلیمنٹ کا اسپیکر منتخب کر لیا گیا۔ اور آخر میں یہ خبر کہ شمالی کوریا نے سپر سونک میزائل کا تجربہ کیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق شمالی کوریا نے بدھ کو ملک کے اعلی رہنما کم جونگ ان کی موجودگی میں ایک سپر سونک میزائل کا تجربہ کیا۔ ہائپر سونک میزائل نے 1000 کلومیٹر کے فاصلے پر اپنے ہدف کو نشانہ بنایا۔ قبل ازیں اطلاعات میں کہا گیا تھا کہ شمالی کوریا نے منگل کی صبح بحیرہ جاپان میں ایک بیلسٹک میزائل داغا تھا جو حال ہی میں کچھ عرصہ قبل لانچ کیے گئے تھے۔ ہائپر سونک میزائل سے زیادہ بہتر سمجھا جاتا ہے۔ ایک ہفتے سے بھی کم عرصے میں شمالی کوریا نے ایک اور نیا تجربہ کیا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
نام پر ان کے مٹے تو زندگانی مل گئی، نام پر ان کے مٹے تو زندگانی مل گئی، نام پر ان کے مٹے تو زندگانی مل گئی، مرنے والوں کو حیات جاودانی مرنے والوں کو حیات جاودانی مل گئی۔ داغ عشق مصطفیٰ دل سے زیادہ ہے عزیز، میں نے یہ سمجھا مجھے ان کی نشانی مل گئی، میں نے یہ سمجھا مجھے ان کی نشانی مل گئی۔ ٹھکراتے ہوئے گزرے غلامان رسول، اس کو ٹھکراتے ہوئے گزرے غلامان رسول، راستے میں جس جگہ دنیا فانی مل گئی، راستے میں جس جگہ دنیا پانی مل گئی مرنے والوں کو حیات جاودانی مل گئی.
عزیز سامعین, ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے, اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام اسلام پلس. پروگرام اسلام پلس کے بعد ہم نشر کریں گے دعائے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف, جس کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی.
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے, جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں. اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں خدا وحدہ لا شریک کے لیے, اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے آل پاک پر. ناظرین اکرام, سحر عالمی نیٹورک کی جانب سے نشر ہونے والے پروگرام اسلام پلس کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے. اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں, اور آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں. ناظرین, آج بھی ہم اپنے سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں ایک حدیث کے ساتھ. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, بڑی اہم حدیث ہے, کہ اف اف لکل مسلم لا یجعل فی کل جمعۃ یوما یتفقہ فیہ امر دینہ ویسأل عن دینہ. اف ہے اس مسلمان کے لیے, اس انسان کے لیے اف ہے کہ جو اپنے آپ کو مسلمان تو کہلاتا ہے, اف یعنی افسوس کر رہے ہیں حضور, کہ اس انسان کے اوپر افسوس ہے, اس کی زندگی کے اوپر افسوس ہے, کہ جو ایک ہفتے میں کم از کم ایک دن اپنے لیے اس طریقے کا قرار نہ دے کہ جب وہ اپنے امور دین کے بارے میں غور و فکر کرے اور اپنے دین کے بارے میں سوال کرے, یعنی جہاں پر وہ دینی معلومات حاصل کرے, دین کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کرے. تو اگر کوئی انسان ایسا ہے تو حضور اس کی زندگی کے اوپر اف کر رہے ہیں, افسوس کر رہے ہیں. یعنی ہمیں روزانہ دین کے بارے میں کچھ نہ کچھ جاننا چاہیے, لیکن اگر روزانہ نہیں ہو سکتا, کم از کم ہفتے میں ایک دن ایسا ضرور ہونا چاہیے کہ ہم دین کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کریں. اور یہ اسلام پلس ایک ایسا ہی پروگرام ہے کہ جس میں اسلام کے بارے میں آپ کو بہت کچھ بتایا جاتا ہے, اور آپ کے سوالات یہ بتاتے ہیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کی آپ کو ضرورت ہے, چونکہ آپ نے پوچھا ہے. ہمارے معاشرے کی جو ضرورت ہے, ہمارے جو سماج کی ضرورت ہے, وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے. ناظرین, آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ ہیں, اور کوئی بھی سوال اگر ہو تو ہمارے نمبرز آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر ڈسپلے ہو رہے ہیں, آپ ہمیں اپنا سوال بھیجئے, ہم انشاءاللہ آپ تک جواب پہنچانے کی کوشش کریں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے, وقفے کے بعد پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. ناظرین اکرام, وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے, آپ ہمارے ساتھ رہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام میں مختلف یعنی حصے ہوتے ہیں, اور ہر حصے میں ہم کسی خاص موضوع کے تحت گفتگو کرتے ہیں جو آپ کے سوالات ہم تک پہنچتے ہیں. تو یہ پروگرام کا جو سب سے پہلا حصہ ہے, اس میں ہم قرآن کریم کے سوالات آپ کے سامنے پیش کریں گے, اور اسی طریقے سے ان کے جوابات سے انشاءاللہ آپ آشنائی حاصل کریں گے. سب سے پہلا سوال ہمیں بھیجا ہے قرآن کے سلسلے کا یاور زیدی صاحب نے, واٹس ایپ کے ذریعے سوال ہم تک پہنچا ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ قرآن میں بعض آیتیں اور داستانیں ایسی ہیں جن کی تکرار ہوئی ہے, تو اس میں کیا حکمت ہے؟ یعنی قرآن نے بہت سی آیتوں کو یا بہت سی حکایتوں کی بہت سی داستانوں کی تکرار کی ہے، تو اس کا کیا فلسفہ ہے؟ اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا احتشام عباس رضوی صاحب قبلہ، آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں.
تکرار فصاحت کے فنون میں سے ایک فن ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ متکلم اپنی بات کو سمجھانے کے لیے وہ اپنی بات کو بار بار بیان کرتا ہے تاکہ مخاطب کے ذہن نشین ہو جائے. ہم یہ دیکھتے ہیں اپنے یہاں بھی کہ کبھی کسی بات کی اہمیت کی خاطر اس بات کو بیان کرنے والا بار بار بیان کرتا ہے. لہٰذا فصاحت کے فنون میں سے ایک فن ہے بات کی تکرار کرنا. لہٰذا قرآن مجید نے ایک مفہوم کی اہمیت کی خاطر، ایک مطلب کی اہمیت کی خاطر بار بار ایک مطلب کو بیان کیا ہے. داستانوں کا جو تذکرہ ہے کہ قرآن مجید میں داستانوں کو کیوں بار بار بیان کیا گیا ہے، تو ظاہر ہے کہ قرآن داستانوں کی کتاب نہیں ہے، قرآن قصے اور کہانی کی کتاب نہیں ہے. قرآن مجید نے جو انبیاء کے واقعات بیان کیے ہیں یا گزشتہ اقوام کے جو واقعات بیان کیے ہیں، ان واقعات سے انسان عبرت حاصل کرے. لہٰذا اس کی تکرار کی ہے تاکہ انسان اس سے عبرت حاصل کرے. وہ کون سی باتیں تھیں جن کی وجہ سے وہ قومیں شکست کھا گئیں؟ وہ کون سی باتیں تھیں جن کے ذریعے سے وہ قومیں کامیاب ہوئی ہیں؟ لہٰذا انسان ان کے واقعات سے، ان کی داستان سے عبرت حاصل کرے، اس لیے پروردگار عالم نے داستان کی تکرار کی ہے.
جی ناظرین، بہت اہم سوال تھا کہ قرآن میں تکرار کا فلسفہ کیا ہے، اس کے اوپر گفتگو فرما رہے تھے مولانا احتشام عباس رضوی صاحب قبلہ. اب یہاں پر ہم ایک سوال لے رہے ہیں، یہ سوال ہمیں بھیجا ہے جناب سید مشاہد رضا صاحب نے اٹلی سے، اور انہوں نے ویڈیو کی صورت میں اپنا سوال بھیجا ہے، تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، ان کا سوال ہم انہی کی زبانی سنیں گے، اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا محسن مہدوی صاحب قبلہ، آپ ہمارے ساتھ رہیے، ان کا سوال بھی دیکھتے ہیں اور اپنے مہمان کا جواب بھی دیکھتے ہیں.
میرا نام سید مشاہد رضا اور میں اٹلی رجمیلیہ سے ہوں. میرا سوال ہے کہ محترم مہینوں میں جنگ کے بارے میں اسلام کا نظریہ کیا ہے؟ جزاک اللہ.
حرام مہینے اسلام میں چار مہینے ہیں، رجب، زکات، ذلحج اور محرم. ان کا خصوصی احترام قرآن میں ذکر کیا گیا ہے. آیت میں ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں آپ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، جنگ نہیں کر سکتے. یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر صد عن سبیل اللہ وکفر بہ. یہ جنگ کرنا ان مہینوں میں بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، کفر ہے، اور اسی طرح راستہ روکنا کسی کا. ہاں البتہ کافر لوگ ہیں، آپ پر حملہ آور ہو جائیں تو فقتلوہم حیث سقفتموہم واخرجوہم من حیث اخرجوکم. اگر وہ آپ کو قتل کریں پھر وہ بھی جہاں پر مل جائیں آپ کو ان کے ساتھ آپ جنگ کریں. یہ وہ مہینے ہیں چار کہ جن میں قتل اگر کوئی شخص کرے، عمدینہ ہو غیر عمدی قتل ہو، تو اس کی دیت دو برابر دیت پر دینا ہوتی ہے. لہذا ان مہینوں میں ہر انسان غیر انسان کا خون محفوظ ہے. انسان جو ہے جنگ دوسروں کے ساتھ نہیں کر سکتا ہے. اور ان محرم والے، حرام والے مہینوں کو قرآن کریم نے محترم قرار دیا ہے اور ان کی حرمت کی حفاظت کے لیے حکم دیا ہے کہ آپ اس میں جنگ نہ کریں.
ناظرین کرام، دیکھا آپ نے کہ کتنا اہم جواب دیا ہمارے مہمان نے، اور یہ ایک بہت اہم موضوع ہے. اور دیکھیے، یعنی بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں اسلام نے ہمارے لیے اس طریقے سے واضح کی ہیں. اگر مشکل ہے تو صرف اس بات کی کہ ہمیں علم نہیں ہے، ہم جانتے نہیں ہیں. ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے تاکہ اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے گزار سکیں. ناظرین، یہ قرآن کریم کا حصہ تھا، ہم یہیں پر رکتے ہیں. اجازت دیجیے، مختصر سے وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، پروگرام کے اگلے حصے کا آغاز کرتے ہیں. ناظرین اکرام، وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے. پروگرام اسلام پلس کے اس حصے میں ہم عقائد کے سوالات کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں. سب سے پہلا جو عقائد کا سوال ہے وہ ہمیں بھیجا ہے نعیم عباس صاحب نے فیس بک کے ذریعے. سوال ان کا یہ ہے کہ اللہ کی ولایت سے کیا مراد ہے؟ جو اللہ کی ولایت، خود قرآن کریم میں بھی جو استعمال ہوا ہے انما ولیکم اللہ، تو اللہ کی ولایت جو ہے اس سے مراد کیا ہے؟ اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا اختر عباس جون صاحب قبلہ، آپ ہمارے ساتھ رہیے، ہم یہاں پر اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں.
اللہ کی ولایت کے بارے میں سوال کیا گیا تو اللہ کی ولایت کے کئی معنی ہیں جو متعدد جگہوں میں ذکر کیا گیا ہے عربی میں، لیکن اصل معنی ولایت کی یہ ہے کہ جب دو یا چند چیزوں کو اس طرح ایک ساتھ رکھنا، ایک ساتھ قرار دینا کہ وہ ایک دوسرے سے کوئی جدا نہ ہو سکیں اور کوئی انہیں جدا نہ کر سکے۔ یہاں پر یہ قریب ہونے کے نتیجے میں کبھی محبت ہوتی ہے، کبھی سرپرستی، کبھی حاکمیت، لیکن عام طور سے وہ ولایت جس کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے، جس کے بارے میں غیر ظاہراً سوال کیا گیا ہے، وہ ولایت جو ہے وہ اللہ کی حاکمیت اور اللہ کے قانون کی حاکمیت ہے۔ کیونکہ اللہ کی توحید کے لیے اور صحیح وحدانیت تک پہنچنے کے لیے اور صحیح توحیدی زندگی گزارنے کے لیے لازم ہے کہ الہی قانون کی حکومت ہو اور الہی قانون کے تابع ہو انسان۔ بس اصل ولایت، یعنی ولایت کی جہاں پر گفتگو کی جاتی ہے، وہاں پر یہ لازم ہے جاننا کہ اصلی ولایت وہ پروردگار کی ولایت ہے، اور پروردگار کی ولایت کے معنی جہاں محبت بھی ہیں اللہ کی، جہاں اللہ کی سرپرستی میں زندگی گزارنا، وہیں پر اصل ولایت جس کا تعلق پھر آگے بڑھتا ہے انبیاء تک اور ائمہ تک، وہ ولایت اللہ کی حکومت اور اللہ کے قانون کی حکومت۔ کیونکہ کسی بھی انسان کو دوسرے انسان پر حکومت کرنے کا حق حاصل نہیں ہے، سب انسان اللہ کے بندے ہیں، اور اصل حکومت اللہ کی اور اللہ کے قانون کی، البتہ اس طریقے سے جس طریقے سے اللہ چاہتا ہے، انبیاء کے ذریعے سے، اوصیاء کے ذریعے سے، ائمہ کے ذریعے سے، علماء کے ذریعے سے۔
جی ناظرین، بڑی اچھی گفتگو کی ہے ہمارے مہمان نے، اور اس کے بعد ایک سوال لے رہے ہیں، یہ ہمیں بھیجا ہے کشمیر سے فینسی اسحاق نے، آڈیو کی صورت میں امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے حوالے سے ان کا سوال ہے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں، ان کا سوال ہم انہی کی زبانی سنیں گے اور اس کا جواب عنایت فرما رہے ہیں مولانا ذیشان حسینی صاحب قبلہ۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، سوال بھی سنتے ہیں اور اپنے مہمان کا جواب بھی دیکھتے ہیں۔
السلام علیکم، میرا نام ہے فینسی اسحاق، میں کشمیر سے بول رہی ہوں۔ میرا یہ سوال ہے کہ امام زمانہ کی غیبت کے کیا اثرات ہیں؟
جی، بہت سارے اسباب علل اس حوالے سے ملتے ہیں کتابوں میں، لیکن چند ایک کی طرف میں اشارہ کروں گا۔ ان میں سے پہلا سبب یہی ہے کہ خداوند متعال کی یہ سنت رہی ہے کہ امت اسلام کا مختلف طریقوں سے امتحان لے، آزمائش میں انہیں رکھے، جیسے قرآن کے اندر بار استعمال ہوا ہے، ہم بتحقیق تمہاری جو آزمائش کریں گے، مبتلا کریں گے تمہیں مختلف مسائل میں، تاکہ اس آزمائش اور امتحان میں حقیقی مومن اور منافق کا پتہ چلے گا۔ حقیقی مومن اور لکلکی زبانی کے حد تک جو ایمان کا اظہار کرتا ہے اس کے بارے میں پتہ لگ جائے گا۔ جیسے مختلف طریقوں سے اول اسلام میں بھی دشمنوں کی طرف سے جنگ مسلط ہونا، مشکلات کا شکار ہونا، یہ سب خدا کی طرف سے آزمائش تھی ایک قسم کی، تاکہ حقیقی جو ایمان والے افراد ہیں وہ نکھر کے سامنے آ جائیں۔ تو ایک سبب جو ہے وہ آزمائش خان کرنا ہے۔ دوسرا جو سبب ہے غیبت کا، وہ امام علیہ الصلاۃ والسلام کی جان کی حفاظت تھی۔ روایات کے اندر بھی ہے کہ امام علیہ الصلاۃ والسلام کو جان کا خطرہ تھا، لہٰذا خداوند متعال نے ان کو پردہ غیب میں رکھا اور تاکہ اس امام کی جان کی حفاظت ہو جائے۔ البتہ خود جتنے بھی ائمہ ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، اور امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف نے بھی شہید ہونا ہے، لیکن یہ صرف اور صرف امام کی ذاتی جان کی حفاظت کے لیے نہیں، بلکہ شریعت کی حفاظت، تاکہ اس حفاظت کے ذریعے سے، اس غیبت میں رکھنے کے ذریعے سے انسانوں کے اندر شعور اور کی بیداری آ جائے، اور تاکہ یہ مقدمہ ہو جائے جہانی اور انٹرنیشنل اس حکومت کے لیے جس کا خداوند متعال نے قرآن میں مومنین کے لیے وعدہ دیا ہے۔ اور تیسری جو بات روایات میں ملتی ہے کہ ائمہ خدا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ بعض اثرات جو ہیں غیبت کے وہ اس وقت ظاہر ہوں گے جب امام ظاہر ہو جائے گا، یعنی بہت سارے اسرار جو ہیں ہمیں اس وقت پورے طور سے معلوم نہیں ہیں، بلکہ اس وقت ہمیں پورا علم ہو جائے گا جب امام ظاہر ہو جائیں گے۔
جی ناظرین، یہ بھی بہت اہم سوال تھا حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے حوالے سے، اور بڑی اچھی گفتگو کی ہمارے مہمان ذیشان حسینی صاحب نے۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد پروگرام کے اگلے حصے کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ یہاں پر ہم سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں تاریخ کا، تاریخ کے حوالے سے ماشاء اللہ آپ کے بہت سے سوالات پہنچے ہیں, تو آج کچھ سوالات ان میں سے لیتے ہیں. سب سے پہلا سوال ہمیں بھیجا ہے علی صاحب نے اسکائپ کے ذریعے, اور ان کا جواب دے رہے ہیں مولانا زین العابدین صاحب قبلہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیں, علی صاحب کا سوال ہم خود ان کی زبانی سنیں گے اور اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں, آپ ہمارے ساتھ رہیے.
السلام علیکم, میرا سوال یہ ہے کہ لیلۃ المبیب کس رات کو کہتے ہیں اور اس رات میں کون سا واقعہ پیش آیا ہے؟
جی, لیلۃ المبیت کس رات کو کہتے ہیں اور اس کا نام کیوں ہے؟ لیل کہتے ہیں عربی میں رات کو, اور مبیت کہتے ہیں سونے کو. لیکن یہ ایک ایسی رات ہے کہ اس کا نام ہی جو ہے سونے والی رات پڑی. دیکھیے, امیر المومنین علی علیہ الصلاۃ والسلام نے تمام زندگی کی راتوں کو عبادتیں کی ہیں. اپنے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کنارے یا ان کے پیچھے, اور ان کو جو ہے یعنی اتباع کی ہے, اور ان کی تابعیت میں انہوں نے رات رات بھر جاگ کر عبادتیں کی. لیکن ایک رات ایسی ہے کہ جب ان کو سونا ملا, لیکن یہ سونا بھی عبادت سے کم نہیں ہے, بلکہ ثقلین کی عبادت شاید اس پہ بھاری پڑ جائے. میں اپنے جملوں پہ جو ہے وہ اس طریقے سے کہہ دوں کہ ان کا یہ سونا بھی عبادت سے کم نہیں ہے. لہذا اس رات کو اصطلاح عربی میں لیلۃ المبیت کہتے ہیں. ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ کفار قریش نے کہا کہ ہم مسلمانوں کو اس طریقے سے ایک قبیلہ نہیں مار سکتے, قریش نہیں مار سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہر قبیلے کے لوگ مسلمان ہونے میں ہیں. لہذا وہ آئے, اور آنے کے بعد دار الندوہ میں انہوں نے جو ہے وہ میٹنگ کرنی شروع کی کہ کس طریقے سے جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ یا تو اس مکے سے نکال باہر کریں یا ان کو جو ہے وہ نعوذ باللہ قتل کر ڈالیں. لہذا ابو جہل نے کہا کہ دیکھیے ایک راستہ ہے, اور وہ راستہ یہ کہ ہر قبیلے کے ایک ایک جوان جو ہے وہ شامل ہو, اسلحہ لے کر جو ان کو گھر کے اوپر ٹوٹ پڑے. بہرحال اس مشورے کے اوپر عمل کیا گیا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین علی علیہ الصلاۃ والسلام کو بلایا, اور بلانے کے بعد کہا کہ دیکھو اے علی, آج جو ہے تم کو میرے بستر کے اوپر سبز قبا اوڑھ کر جو ہے وہ لیٹنی ہے اور تم کو سونا ہے. امیر المومنین نے فوراً کہا کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے؟ کہا بے شک آپ میری جان بچ جائے گی. لہٰذا علی علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے وہ سوتے رہے. بہرحال یہ الگ بات ہے کہ رسالت میں آپ کیسے گئے اور کہاں گئے. انہوں نے ایک مٹھی جو ہے وہ روایت کے مطابق خاک اٹھائی اور کفار کی جانب جو ہے وہ پڑھا اور سورہ یاسین کی آیتوں کی تلاوت کی اور چلے گئے. یہاں پر کفار آئے, اور آنے کے بعد جو ہے وہ جب چادر کو ہٹایا, دیکھا امیر المومنین علی علیہ الصلاۃ والسلام لیٹے ہوئے ہیں. پوچھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں گئے؟ کہا میرے حوالے تو آپ نے نہیں کیا تھا. کیا آپ نے میرے حوالے کیا؟ کہا کہ نہیں. تو یہاں پر جو ہے اس رات کو جو امیر المومنین سوئے وہ سونے سے کم نہیں ہے. اس کے اوپر آیت قرآن دلالت کرتی ہے, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ. لہذا اس رات کو امیر المومنین سوئے اور لیلۃ المبیت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. ناظرین, بڑی اچھی گفتگو کی ہمارے مہمان نے کہ لیلۃ المبیت شب ہجرت کو کہتے ہیں, یعنی جس رات میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر سوئے. اس کے بعد ہم ایک تاریخ کا ایک سوال اور لیتے ہیں, اور یہ سوال ہمیں بھیجا ہے سبط حیدر صاحب نے واٹس اپ کے ذریعے. سوال ان کا یہ ہے کہ تاریخی اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کب نازل ہوئی ہے؟ اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا ظہور مہدی. مولائی صاحب قبلہ آپ ہمارے ساتھ رہیں, اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں.
ماشاء اللہ, بہت اچھا سوال ہے, اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے ایک اہم واقعے سے متعلق ہے کہ آپ پر پہلی وحی کب نازل ہوئی تھی. تو اس سلسلے میں مورخین کا بیان ہے کہ آپ پر سب سے پہلی وحی ماہ مبارک رمضان کی راتوں میں سے ایک رات کے وقت نازل ہوئی تھی, اور جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے نازل ہو کر آپ سے اس طرح سے خطاب فرمایا تھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم, علم الانسان ما علم یعلم. ان آیات کے ذریعے پہلی وحی کا آغاز ہوا, اور آپ کی بعثت اور رسالت اس طرح سے شروع ہوئی. یہ بہت مبارک وقت تھا, چونکہ قانونی اور الہی طور پر آپ کی بعثت اور رسالت کا آغاز ہو رہا تھا. مولا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے نہج البلاغہ میں بھی اس واقعے نزول وحی کو بیان کیا ہے کہ جس وقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ وحی نازل ہوئی تو میں نے اس وحی کو سنا تھا, اور اس وقت اس وحی کے نازل ہونے کے بعد میں نے شیطان کے رونے کی آواز بھی سنی تھی۔ یہ پیغمبر کی زندگی کا ایک اہم موڑ تھا، چونکہ یہاں سے باقاعدہ الہی ذمہ داری کا آغاز ہونا تھا۔ یہ انتہائی مبارک موقع تھا اور یہ غار حرا کے اندر اس مبارک وحی کا نزول ہوا تھا، جس میں اللہ کے نام سے تلاوت کا حکم دیا گیا ہے، اور اسلام کا پیغام اس میں یہ ہے کہ انسان کو علم حاصل کرنا چاہیے، اور پڑھنے اور لکھنے کی ترغیب سے اس وحی کا آغاز ہوا ہے، جو ہم سب کو ایک پیغام دیتا ہے کہ ہمیں لکھنے اور پڑھنے اور تعلیم حاصل کرنے کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔
جی ناظرین، یہ بھی بہت اہم سوال تھا، یہاں پر اس کا جواب بھی اسی طریقے سے بہت اہم تھا۔ ناظرین، یہ ہمارا سلسلہ تھا تاریخ کے حوالے سے۔ دیکھیے، تاریخ بہت اہم چیز ہے، ہمیں جاننا چاہیے تاکہ ہمارے بچوں کو پتہ چلے اور خود ہمیں پتہ چلے کہ ہم کیا ہیں۔ دیکھیے، انسان کی جو یعنی زندگی ہے وہ اس کی تاریخ سے جدا نہیں ہے۔ انسان جب اپنی تاریخ سے آشنا ہوتا ہے تب اس کو پتہ چلتا ہے اپنے پہلے واقعات کے بارے میں، پہلے حادثات کے بارے میں۔ مولا کائنات نے خود بہت تاکید کی ہے اس کے اوپر، حضرت امام حسن علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ بیٹا، اگر تم گزشتگان کی تاریخ سے آشنائی حاصل کرو گے تو تم اس طریقے سے ہو جاؤ گے کہ جیسے تم نے ان کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ تو ہمیں خود بھی اس کی طرف متوجہ رہنا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی اس کی طرف متوجہ کرنا چاہیے۔ تو کوئی بھی سوال اگر تاریخ کے حوالے سے ہو، آپ ہمیں ضرور بھیجیں، انشاءاللہ اس کا جواب بھی آپ تک پہنچا جائے گا۔ ناظرین، اجازت دیجئے، یہاں پر ہم اپنے پروگرام کو روکتے ہیں اور مختصر سے وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، اس کے بعد پروگرام کے اگلے حصے کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین، وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ یہاں پر ہم احکام کا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں، اور سب سے پہلا جو اس سلسلے کا سوال ہے وہ علی صاحب نے بھیجا ہے، آڈیو کی صورت میں واٹس اپ کے ذریعے یہ میسج ہمیں پہنچا ہے، اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا زرغام حیدر رضوی صاحب قبلہ۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، علی صاحب کا سوال سنتے ہیں اور اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں۔
السلام علیکم، میرا نام علی ہے۔ میرا سوال یہ ہے، کیا وضو کے دوران گیلے بالوں اور پاؤں پر مسا ہو سکتا ہے؟ مثلا انسان نہانے کے بعد بدن خشک کرنے سے پہلے وضو کرنا چاہے تب بال گیلے ہوتے ہیں۔
دیکھیے، میں اس سلسلے میں عرض کروں کہ وضو میں مسح کی جگہ کو اتنا سوکھا ہونا چاہیے کہ انسان اگر مسح کرے تو مسح کا پانی سر کے اوپر یا پیر کے اوپر واضح اور عیاں طور پہ دیکھا جا سکے۔ پس اگر انسان کا سر یا انسان کا پیر، جہاں انسان کو مسح کرنا ہے، اس کے اوپر اتنی کم رطوبت ہے، اگر ہم مسح کریں تو مسح کا پانی اس نمناک جگہ کے اوپر غالب آ جائے گا، تو اس صورت میں ہلکا سا گیلا ہونا اشکال نہیں رکھتا۔ لیکن اگر مسح کی جگہ اتنی گیلی ہے، اتنی مرطوب ہے کہ ہم مسح کریں تو سامنے والا یہ نہیں سمجھ پائے گا، یا ہم خود نہیں سمجھ پائیں گے کہ یہ مسح کا پانی ہے یا پہلے کا پانی ہے، تو اس صورت میں انسان کا مسح باطل ہو جائے گا۔ لیکن اور میں ایک چیز عرض کروں کہ وضو میں جو غسل کی جگہیں ہیں، دھلنے کی جگہیں ہیں، مثلا چہرہ ہے، ہاتھ ہے، اگر یہ گیلے بھی ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن گیلے ہونے کی صورت میں ان کے اوپر اتنا پانی ڈالا جائے کہ یہ وضو کا پانی پہلے والے پانی پہ غالب آ جائے۔
ناظرین، یہ بھی ایک ایسا سوال ہے کہ جو روزانہ ہمارے سامنے ہوتا ہے، روزانہ ہمیں اس کی ضرورت پڑتی ہے، جب ہم وضو کرتے ہیں تو کس طریقے سے، بال کتنے گیلے ہونے چاہیے، پیر کتنے گیلے ہونے چاہیے۔ امید ہے کہ یہ مسئلہ بھی واضح ہو گیا ہوگا۔ ناظرین، اجازت دیجئے ایک سوال اور لیتے ہیں احکام کے سلسلے کا۔ یہ سوال ہمیں بھیجا ہے ظہیر عباس صاحب نے فیس بک کے ذریعے۔ سوال ان کا یہ ہے کہ یہ سعودی عرب سے انہوں نے سوال بھیجا ہے کہ حالت رکوع میں کیا سجدگاہ پر نظر رکھنا صحیح ہے؟ یعنی نظر کا سجدگاہ پر ہونا صحیح ہے یا ضروری ہے؟ اس کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں مولانا حسن رضا کریمی صاحب قبلہ۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں۔
دیکھیے، رکوع میں کچھ چیزیں مستحب ہیں، اس کی رعایت کرنا بہتر ہے۔ مثال کے طور پر رکوع میں جانے کے پہلے تکبیر کہنا مستحب ہے۔ رکوع میں جائے انسان تو گھٹنوں کو پشت کی طرف لے جائے، پیٹ کی طرف یعنی آگے کی طرف نہ لائے، پشت کی طرف لے جانا مستحب ہے۔ دونوں ہتھیلیوں کو گھٹنے پہ رکھنا مستحب ہے۔ ہاتھ کھلے ہونے چاہیے، یہ مستحب ہے۔ ذکر 3 مرتبہ پڑھنا چاہیے، مستحب ہے۔ پیٹ بالکل سیدھی ہو، حتیٰ بعض روایت میں ملتا ہے کہ اگر پانی گرے تو ٹھہر جائے، اتنی سیدھی ہو، مستحب ہے۔ اسی طرح مستحب یہ ہے کہ انسان دونوں قدموں کے درمیان دیکھے، یہ مستحب ہے۔ اب اگر کوئی سجدہ کی طرف دیکھ رہا ہے، ایسا نہیں کہ نماز باطل ہو جائے، لیکن بہرحال مستحب یہ ہے کہ قدموں کے درمیان دیکھے، سجدہ کی طرف نہ دیکھے۔ لیکن اگر کوئی بالفرض دیکھ بھی رہا ہے تو اسے اس کی نماز باطل نہیں ہے، نماز صحیح ہے، لیکن اسے چاہیے کہ وہ قدموں کے درمیان، دونوں پیروں کے درمیان دیکھے، تاکہ ایک مستحب فعل بھی انجام پائے اور اس کا ثواب بھی ملے۔
ناظرین، یہ سوال بھی بہت اہم تھا، اسی طریقے سے اس کا جواب بھی بہت ہی عمدہ دیا ہمارے مہمان نے۔ اور ناظرین، امید یہ ہے کہ ہر پروگرام کی طرح آج بھی ہمارے پروگرام اسلام پلس نے کچھ آپ کو ضرور دیا ہوگا، اور ظاہر ہے اس کا جو سبب بنتے ہیں وہ درواقع آپ کے سوالات بنتے ہیں۔ جیسے آپ سوالات بھیجتے ہیں اسی کے مطابق ہم اپنے مہمانوں سے، یہاں پر جو ماہرین ہیں اسلامیات کے، ان کے جوابات ان سے لیتے ہیں اور اس کے بعد پوری دنیا تک پہنچاتے ہیں۔ یہ اسلام پلس کے ذریعے الحمدللہ آپ تمام ناظرین دیکھتے ہیں، پھر یہ محفوظ رہتے ہیں سوشل نیٹ ورک پر بھی اور اسی طریقے سے مختلف سائٹس پر بھی، اور یہ ایک ایسا سلسلہ ہے کہ ہمیشہ سوال کرنے والے کے حق میں اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ ناظرین، آپ کے بہت شکر گزار ہیں، آپ کو یہیں پر خدا کی پناہ میں دیتے ہیں، چونکہ ہمارا وقت اختتام کو پہنچا۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔
سامعین، پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ دعا بندگی اور عبادت بھی ہے، اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی۔ دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے۔ وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے۔ دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے۔ لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے، اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے۔ دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے، اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے، جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ۔ اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں، اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں۔ جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں۔
الٰہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. Thank you.